لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملاءمة كيفياته الذي قرب من خواطر الظنون وبعد عن ملاحظة العيون وعلم بما كان قبل أن يكون الذي أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكف كف السوء عني بيده وسلطانه والصلاة والسلام على الدليل إليه في الليل الأليل والماسك بأسبابه لحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الساهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول بالقاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجز وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صلوات الله على محمد. مجھے معلوم ہے آپ لوگ تھکے ہوئے ہیں اور تقریباً 12:40 ہو رہے ہیں، مگر آپ کی ٹھنڈی صلوات سلسلے گفتگو کا آغاز ہے. آج ابتدائی باتیں ہوں گی اور بنیادی باتیں ہیں. موضوع ہمارا ہے، موضوع عوامل کامیابی، ٹولس آف سکسس. وہ کون سے عوامل ہیں جس کے ذریعے سے انسان کامیاب ہو سکتا ہے؟ حقیقت میں جو موضوع ہم نے اسٹڈی کی ہے اور کام کیا ہے، اس کا یہ ہے کہ عوامل ذلت مسلمی. بجائے اس کے کہ نگیٹیو منفی پہلو رکھے، ہم نے اس کو الٹ دیا ہے، عوامل کامیابی رکھا ہے تاکہ نوجوان جو ہیں ڈپریس نہ ہوں اور ہماری کمیونٹی ہے مسلمان تیار رہیں ان چیزوں کے لیے جو پازیٹیو ہوں، مثبت پہلو رکھتے ہیں. جس آیت کی تلاوت میں نے کی ہے، قرآن کی سورہ احزاب کی آیتیں ہیں، دو آیتیں ہیں، اس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو. قرآن میں اپروچ ہے، قرآن کا ایک لاجک ہے، قرآن کا ایک میتھڈ ہے، اس کا ادراک بہت ضروری ہے ہم سب کو. ایک مرتبہ قرآن کہتا ہے یا ایہا الذین آمنو، ایک مرتبہ خدا یہ کہتا ہے کہ یا ایہا الناس، اے انسانوں، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے انسانوں عبادت کرو اس اللہ کی جس کو جس نے تم کو خلق کیا. یہ جنرل پریکٹس ہے, جنرل پبلک کے لیے ہے, عام ہر انسان کے لیے ہے, اور سب کو دعوت دی جا رہی ہے کھلے عام. لیکن بعض وقت ایک گروپ کو یا قبیلے کو یا قوم کو ایک نیشن کو جو ہے فوکس کرتا ہے خدا, آواز آتی ہے یا ایہا الکافرون قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. اب یہاں پر ایک مخصوص گروپ ہے جنہوں نے اگنور کیا, جنہوں نے باقاعدہ اعلان کر دیا ہے کہ ہم تم میں سے نہیں ہیں. تو یہ دوسرا اپروچ ہے قرآن کا. تیسرا اپروچ ہے قرآن کا مخصوص اس قوم کے لیے, اس نیشن کے لیے, اس کمیونٹی کے لیے جس نے ایمان کو اختیار کر لیا ہے. یا ایہا الذین آمنو, اے وہ جنہوں نے ایمان اختیار کر لیا ہے. تو اب یہاں پر گفتگو اپنوں سے ہے, اس میں کوئی غیر شریک نہیں ہے. تو جب اپنوں سے ہے اور گفتگو اپنوں ہی سے ہو رہی ہے, اس کے بعد یہ کہہ رہا جا رہا ہے اتقوا اللہ, اے ایمان والوں تقوی اختیار کرو. تقوی, اگر میں ایک جملے میں کہوں تقوی کی تعریف, تقوی حدود شریعت میں زندگی کے گزارنے کا نام ہے. یعنی انسان ایک ایسی زندگی کو گزارے جو شرعی حدود ہوں, اور یہ حدود معین ایسے محدود حدود نہیں ہیں. کہیں یہ نہ سمجھے میں ہمارا نوجوان کہ اسلام جو ہے بالکل ایک محدود لمیٹڈ حد بندی کرتا ہے, ایسے نہیں ہے. اسلام ایک واسٹ ریلیجن ہے اور موسٹ ماڈرن جس کو کہتے ہیں. آج کی دنیا میں کتنی ہی ترقی کر جائے اور دنیا اسلام سے پیچھے رہے گی, اسلام آگے رہے گا. اب قرآن اٹھائیے, جب کبھی قرآن گفتگو کرتا ہے تو ہر مرتبہ قرآن کی آیتیں بارز ظاہر ہوتی چلی جاتی ہیں. بس قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم تقوی اختیار کرو. اور اس کے بعد وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا, بات کھری کھری کیا کرو. انگلش میں کہتے ہیں گوئنگ اراؤنڈ دا بشز, چھپا چھپا کر کے, ٹیڑھی ٹیڑھی اور اندرونی چھپا چھپا کے, ایک ایسی بیچ میں رکھ دیا. ایسا نہیں ہے نا, سیدھی سیدھی بات کرو, دو جمع تین از اکول ٹو فائیو. ایسے نہیں کہ آپ جو ہے نہیں بھائی یہاں کا ماحول ایسا ہے ایسے کریں, نہ بات کریں تو سیدھی سیدھی کریں اور جواب دے دیں. اسلام کی پالیسیز خواہ داخلی ہوں یا خارجی, اگر اسلام کی پالیسی کو اٹھائیں تو داخلی پالیسیز بھی اوپن ہیں, خارجی پالیسیز بھی اوپن ہیں. کوئی چیز سیکرٹ نہیں ہے. دشمن کے ساتھ کس طرح سے برتاؤ کیا جائے گا اسلام نے بتایا ہے, اپنوں کے ساتھ کس طرح سے برتاؤ کیا جائے گا اسلام نے بتایا ہے, گھر کی زندگی کس طرح سے ہوگی اسلام نے بتایا ہے, باہر کی زندگی کس طرح سے ہوگی اسلام نے بتایا ہے. تو کوئی مرحلہ اسلام نے چھوڑا ہی ہے. ماں قرآن نے کہتا ہے کہ ہم نے کسی چیز کو چھوڑا ہی نہیں ہے. وَإِنَّهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. ہر خشک تر قرآن میں موجود ہے. تو ہمیں کوئی دوسرے پالیسی سکھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. توجہ کا طالب ہوں, ہماری پالیسی خود اتنی ریچ ہے کہ ہم دوسروں کو سکھا سکیں. تو یہ سوال قرآن کہہ رہا ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, بات کرو تو سیدھی سیدھی بات کرو, سچی سچی بات کرو, اور آپ کو انڈائریکٹ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہاں البتہ بات کرنے میں نرمی ہو. غور کریں, قرآن یہ کہتا ہے کہ یا موسیٰ, موسیٰ اور ہارون کے لیے کہہ رہا ہے اذهبا الى فرعون انه طغى, اے موسیٰ و ہارون دونوں تم بھائی جاؤ کس کے مقابل میں؟ فرعون کے مقابل میں. کیوں؟ انہ طغیٰ, وہ بارڈرز کو کراس کر چکا ہے, یعنی وہ باغی ہو چکا ہے. اور جب اس کے پاس جاؤ تو کہتا وقولا قولا لینا, جب بات کرو تو ذرا سا نرمی سے بات کرو. فرعون سے بھی اسلام سکھاتا ہے تو بات کرو تو نرمی سے. تو ہم کو سیکھنا یہ ہے قرآن کا لہجہ, ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ. دو ٹول ہیں, اللہ کی طرف دین خدا کی طرف دعوت دو تو دو طریقے سے دعوت کرو. ایک دعوت ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, ایک ٹول کیا ہونا چاہیے؟ وزڈم, نالج کے ساتھ, لاجک کے ساتھ گفتگو کرو. اور ہم صاف یہ کہتے ہیں کہ مکتب اہل بیت مکتب طہارت ہے, نمبر ایک. مکتب اہل بیت مکتب لاجک ہے, منطق ہے. ہم غیر منطقی بات کرتے ہی نہیں. کیوں ڈرتے ہیں لوگ ہمارے پاس آنے سے؟ اس لیے کہ ہم منطقی بات کرتے ہیں. کہ یہاں نہ جاؤ اس لیے کہ یہ جادو کرتے ہیں. نہیں, ہمارے پاس لاجک ایسی ہے کہ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ جادو ہے. نہ, یہ ایسا جادو ہے جو سر چڑھ کر کے بولتا ہے اور کہتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو. ہماری گفتگو نہ بالکل واضح. تو گویا محرم کی مجالس کا آغاز قولاً سدیدہ سے ہے. ہماری سیدھی سیدھی گفتگو ہے. ہم حسین پر عمل کرنے والے ہیں, یزید پر عمل کرنے والے نہیں ہیں. جب اعلان کرتے ہیں تو ہم جھجکتے نہیں ہیں. یزید کو یزید کہتے ہیں, حسین کو حسین کہتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. یہ ہماری گفتگو کا انداز ہے. ہم لوگ جو ہیں گفتگو کرتے ہوئے یہ صاف صاف بتائے دیتے ہیں کہ ہماری گفتگو کسی اور سے نہیں ہے, گفتگو اپنوں والوں سے ہے. اور یہ گفتگو کا آغاز اس طرح سے ہوا ہے کہ اسلام وہ دین ہے جس نے آفاقی نظام قائم کیا ہے, یونیورسل میسیج دیا ہے. اور اسلام کسی بارڈر کے اندر محدود نہیں ہے, کسی بارڈر کے اندر محدود نہیں ہے. پاکستان میں اسلام نہیں, ایران میں اسلام نہیں, ساری دنیا میں اسلام ہے. للہ المشرق والمغرب, اللہ کے لیے مشرق ہے, اللہ کے لیے مغرب ہے. تو ہم بارڈرز کو قبول ہی نہیں کرتے. دین اسلام یہ کہتا ہے کہ تم ان باتوں کو نہ قبول کرو. اسی لیے ایک ہی صف میں جمع ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. معنی یہ ہے کہ مسجد میں داخل ہو, مسجد اللہ کی ہوتی ہے, نہ سنی کی ہے نہ شیعہ کی. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. تو گفتگو اس طرح سے شروع کریں کہ وہ کون سے فیکٹرز ہیں, وہ کون سے عوامل ہیں جس سے انسان ترقی کر سکتا ہے. قرآن یہاں بتاتا ہے کہ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا, کیا ہوگا اس کے نتیجے میں؟ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ, ذات پروردگارہ تمہارے لیے تمہارے اعمال کو اچھا کر دے گا, صالح کر دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا, جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتا ہے. اطاعت الہی اور اطاعت رسالت کامیابی کا سب سے بڑا ٹول ہے. آج مسلمان نفس کی اطاعت کر رہا ہے, اللہ کی اطاعت نہیں کر رہا ہے. کسی حکومت کی اطاعت کر رہا ہے, اللہ کی اطاعت نہیں کر رہا ہے. غیر کی حکومتوں کی اطاعت کر رہا ہے, اپنی اطاعت نہیں کر رہا ہے. اگر اللہ کی اطاعت کیا ہوتا تو اس طرح سے ذلیل نہیں ہوتا جس طرح سے آج ذلیل ہو رہا ہے. آواز قدرت آ رہی ہے کہ تم سمجھو اس بات کو کہ مجھے اگر کوئی ختم کر رہا ہے تو ختم کیوں ہو رہا ہوں؟ حق کبھی ختم نہیں ہوتا, حق ابھرتا چلا جاتا ہے. تو باطل ہے جو ختم ہو رہا ہے, وہ کون سی وجہ ہے؟ آواز قدرت آ رہی ہے. دعا ہے امام زین العابدین کا, ایک جو دعاؤں میں سے دعا لے اہل صبور, 25ویں دعا ہے امام زین العابدین کے، 27ویں دعا ہے جس میں فرنٹیئرز کے لیے مولا امام زین العابدین نے دعا کیا ہے، وہ فوجی جو حکومت اسلامیہ کی حفاظت کر رہے ہیں، بارڈرز کی حفاظت کر رہے ہیں، ان کے لیے مولا نے دعا کرتے ہوئے فرمایا ہے، عجیب و غریب جملہ فرماتے، اللہم مشغل الظالم بالظالم، پروردگارا ظالم کو ظالم سے مشغول کر دے، ظالم سے ظالم کو مشغول کر دے، مظلوم کو کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہی مشغول ہوتے رہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اب لوگ ہیں کہ نہیں؟ میں زیادہ تھکا ہوا ہوں، آپ تو نہیں؟ تو عوامل کامیابی، سب سے پہلے عوامل کامیابی سے پہلے ایک جملہ کہوں، وہ یہ ہے کہ ہر انسان اپنی انفرادی حیات میں، انڈیویژل لائف میں کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ خدا نے ہر انسان کی فطرت میں یہ بات ڈالی ہے کہ وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ وہ کون ہے جو ترقی نہیں کرنا چاہتا ہے نا؟ نہیں، ہر انسان چاہتا ہے کہ کامیاب ہو۔ یہ کامیابی کا ذوق ذات پروردگار نے فطری طور پر ہر انسان کے دل میں ڈالا ہے، اس کے سسٹم میں ذات پروردگار نے، اس کے ضمیر میں ذات پروردگار نے ودیت کر دیا، اس کی جبلت میں خدا نے ودیت کر دیا ہے کہ ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ لیکن یہ کامیابی کا سلیقہ کیا ہے اور کامیابی کا معیار کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں، کامیابی کا ایک معیار چاہیے، کرائیٹیریا چاہیے، اور کامیابی کا ایک طریقہ چاہیے۔ دو چیزوں کی ضرورت ہے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کون سے ٹولز ہیں جس پر چل کر کامیاب ہو سکتے ہیں، وہ کون سا معیار ہے جس کو سامنے رکھنا چاہیے جس کے بعد کامیابی ہے۔ ممکن ہے بعض وقت ظاہری طور پر کامیابی نظر نہ آئے لیکن پھر بھی کامیاب ہو۔ سن 61 ہجری کربلا میں جو جنگ ہوئی تھی، ساری دنیا یہ سمجھ رہی تھی اس وقت کی کہ ناکامی ہے، حسین ختم ہو گئے ہیں، لیکن حسین کا سر بلند ہو کر کے بتایا، تم سر کو کاٹ سکتے ہو، سر کو جھکا نہیں سکتے۔ تو معلوم ہوا ظاہری ختم ہو جانا بربادی اور ناکامی نہیں ہے، ختم ہونے کے بعد ایسے بلند ہونا کہ 1400 سال بعد بھی کراچی میں اس مقام پر اس رات میں مجلس بتا رہی ہے، یزید تم آج ناکام ہو، حسین کامیاب ہے۔ سلوات، برادران عزیز، پہلا مرحلہ انسان کی اس فطرت کے سمجھنے کا مرحلہ ہے کہ اگر مجھے خدا نے یہ صلاحیت دی ہے کہ مجھے کامیاب ہونا چاہیے، تو یہ صلاحیت خدا نے جو دی ہے یہ کیوں دی ہے؟ آیا میں کامیاب ہوں میری زندگی میں؟ اگر ناکام ہو رہا ہوں تو کیوں ہو رہا ہوں؟ اور خصوصاً میرے نوجوان بچوں کے لیے مجالس بہت ہی اچھا ٹول بنیں گے اگر ہمارے نوجوان ذرا سا کام کریں۔ کامیابی یہ نہیں ہے کہ حصول دولت کر لیں، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ کما لیا تو کامیاب، جی نہیں، پیسہ ظاہری طور پر، کس کا پیسہ رہا ہے؟ وہ کردار اختیار کریں جس کے بعد دنیا کہے کہ ہاں یہ کامیاب۔ حصول دولت کامیابی نہیں ہے۔ ہاں، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاؤں کہ اسلام فقر بھی نہیں سکھاتا، اسلام غربت بھی نہیں سکھاتا، اچھی زندگی بسر کریں، اچھا گھر رکھیں، لیکن یہ یقین کر لیں کہ اچھی زندگی معیار نہیں ہے۔ معیار اللہ کی نگاہ میں ایک ایسی زندگی ہے کہ دنیا اس معیار کی طرف آئے۔ توجہ کا طالب ہوں، دیکھیے اسلام کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، بعض ایسے تھے جنہوں نے بڑے بڑے محل بنائے، تاریخ اسلام میں صرف اشارے کرتے جا رہا ہوں، بڑے بڑے محل بنائے، لیکن وہ آج محل موجود نہیں ہے۔ امیہ 100 سال کے قریب حکومت ہے، 100 ایئرز کی، سیریا میں، شام میں، لیکن کہیں وجود نہیں ہے۔ کہاں قبر جا کر کے پوچھئے،
یزید نے حکومت کی تھی، کہاں ہے اب جا کر کے پوچھئے، ریما نو میں. لیکن جو بچی 4 سالہ قید ہو کر کے آئی تھی، توجہ کا طالب ہوں، جو قیدی بن کر کے آئی تھی اس کا روزہ بتا رہا ہے، وہ قیدی کرنے قید کرنے والا ختم ہو گیا، قیدی باقی ہے. قیدی بتا رہی ہے کامیابی یہی ہے کہ لوٹنے والا ناکام ہے، لوٹ جانے والے کامیاب ہیں. تو ہمارے ہاں ٹیررزم کا سوال ہی نہیں ہے. ہم رو وی آر دی سبجیکٹ آف ٹیررزم. 1400 سال سے ہم لوگ سبجیکٹ ہیں ٹیررزم کے. ہم کو کس کس نے نہیں کاٹا، توجہ کا طالب ہوں. بنی امیہ نے کاٹا، بنی عباس نے کاٹا، اور ایروں نے غیروں نے آج تک سلسلہ باقی ہے. ارے کاٹنے سے بات ختم نہیں ہوتی، اور بڑھتی چلی جاتی ہے. آئیڈیالوجی کو آئیڈیالوجی سے ختم کرنے کی کوشش کیجئے. اگر ہم سے بہتر آئیڈیالوجی ہے تو بتائیے، تو کامیاب آپ ہوں گے. سلوات پڑھیے وہاں مین والے وہاں مین پر. گھر میں درخت رکھتے ہیں، بہترین رکھیے، گھر کو سرسبز رکھیے، آکسیجن کے لیے بہترین چیز ہے سرسبز رکھنا، گھر میں بہت اچھا ہے. آپ گھر میں ایک پلانٹ لائیے، ایک درخت کو لگائیے اور اس کی ٹہنی کو کاٹیے، دیکھیے چند دنوں کے بعد ایک چیز کے دو چار نکل جاتے ہیں، جگہ تا لے. اور اس کو اور کاٹیے اور جگہ نکل جاتے ہیں، اور وہ رکتے نہیں ہیں. اچھا آپ جائیے گھاس گھر میں اگائیے گھر میں، اور آپ نے وہاں پر پتھر لگا دیا، اب یہ سمجھ گئے کہ اب اس مقام پر وہ اگنے والا نہیں ہے. کچھ دیر بعد معلوم ہوا، چند دنوں کے بعد چاروں طرف پتھر کے ایک اسٹرانگ بہت قوی گھاس اگے گی. فطرت کو دبایا نہیں جا سکتا، حق کو دبایا نہیں جا سکتا. حق دبانے کے بعد بھی ایسے ابھرتا ہے کہ پھر باطل کبھی ابھر نہیں پاتا. سلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. یہ حق ہے حسین کی آواز، وہ خطرہ پاک ہے حسین کے خون کا، کہ آج 1 بجے رات اس ماحول میں کس نے بلایا ہے، کون ہے جس نے آواز دی ہے کہ اس مجلس میں شریک ہو. دنیا والوں سمجھنے کی کوشش کرو، یہ نواسے رسول کے پاک خون کا نتیجہ ہے جو آج رنگ 1400 سال بعد بھی بچے بھی اس مجلس میں، عورتیں بھی اب اس مجلس میں، کسی کو اپنی راحت کا خیال نہیں، کسی کو اپنے آرام کا خیال نہیں، اس لیے کہ یہاں ملتا ہے تو حق ملتا ہے، یہاں باطل. بات یہاں پر آئی ہے تو میں آج کا پہلا ٹول بتاؤں گا. کامیابی ہر فطرت انسان میں، ہر انسان چاہتا ہے کہ کامیاب ہو، اور اس لیے حکومتوں کا فرض ہے کہ سب کو ایکول اپرچونیٹی دے، سب کو مساویانہ طور پر یہ موقع فراہم کرے کہ سب کامیاب ہو سکیں. اور اس طرح کی حکومت ہے تو وہی حکومت صحیح ہے. کہہ گیا جملہ کہ جس میں سب لوگ ایک مساویانہ طور پر، اور اگر ایسی نہیں ہے تو پارشل حکومت ہے، پارشیلٹی کی حکومت ہے. علی ابن ابی طالب کی زندگی، مولا کائنات کی زندگی، جس نے سب کو ایکول اپرچونیٹیز فراہم کی تھی، جس نے سب کو مساویانہ برتاؤ کیا تھا سب سے، اس کے نتیجے میں تاریخ کو لکھنا پڑا، قتل فی المحراب لشدت عدلہ. کیا پتا تھی کیوں شہید ہوا محراب میں؟ عدالت میں سیویارٹی تھی. دنیا میں انجسٹس میں سیویارٹی ہوتی ہے، ظلم میں سیویارٹی ہوتی ہے، علی کے پاس عدالت میں سیویارٹی تھی. مورخین نے لکھا ہے قتل فی المحراب، محراب میں شہید ہو گیا، لشدت عدلہ، اپنے عدالت کی شدت میں. شدت عدالت میں، کیسی عدالت میں شدت؟
تاریخ کہتی ہے کہ ایک شخص آیا مہمان مولا کے پاس، تین دن مہمان رہا، معلوم ہوا کوفے میں کسی کیس میں الجھ گیا۔ مولا نے کہا آج سے تم میرے مہمان نہیں ہو۔ اس نے کہا مولا اس لیے کہ کل تم میرے پاس کورٹ میں آنے والے ہو اور میں کرسی قضاوت پہ رہوں گا، اگر تم میرے مہمان ہو تو مہمان کا خیال رکھنا پڑے گا، پہلے مہمان کے بارڈر سے تم نکل جاؤ تاکہ تمہارے سے متعلق حق کا فیصلہ کر سکوں۔ تو میرے مومنین کبھی یہ خیال نہ کیجئے کہ مولا بچا لیں گے، مولا اس کو بچائیں گے جو حق پر۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ کسی کا مال کھانے کے بعد مولا بچائیں گے نہیں، کسی کا جان، کسی کی جان لینے کے بعد مولا بچائیں گے نہیں۔ شفاعت اس کی ہوگی جو گناہان صغیرہ کر رہا ہو، جو بچ رہا ہو اور کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچایا ہو اور کسی کا گناہ نہ کیا ہو۔ تو پہلا معیار انسان کی کامیابی کا ایک نقطے کا ارتکاز ہے۔ میرے ساتھ آپ لوگ کتنا ٹائم ہے؟ میرے پاس سلوات پڑھی محمد والے میں۔ کہتے ہیں کہ چرچ میں اکیلا انسان دعا کر رہا ہے، او مائی گاڈ گیو می $1 million، مانگنا تو بڑا ہی مانگنا چاہیے، چھوٹی چھوٹی بکالت کیوں کر، خدا $1 million دے۔ تو پیچھے سے ایک کسی کی آواز آئی، او مائی گاڈ گیو می $10، $10، وہ $1 million مانگ رہا تھا، وہ $10 مانگ رہا، جو ملین مانگ رہا تھا اس نے جیب سے 10 نکالے اور دیے گلے جانا۔ اب چرچ میں اکیلا تھا، اس نے ہاتھ اٹھایا، او مائی گاڈ آئی نیڈ انڈیوائڈیڈ اٹینشن، او پروردگار اب مجھے کیا چاہیے؟ نہ بٹنے والی توجہ، اب مجھے بھی اس مجلس میں نہ بٹنے والی توجہ چاہیے۔ سلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ انڈیوائڈیڈ اٹینشن چاہیے۔ تو پہلا دیکھیے، تاریخ اسلامی کہتی ہے کہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنانے سے پہلے حضور جو ہے نماز جو پڑھتے تھے تو بیت المقدس کی طرف، تو اسی لیے ہمارے پاس دو قبلہ، مکے سے پہلے بیت المقدس اور مکے بعد خانہ کعبہ۔ یہودی ہمیشہ سے تانے دیتے تھے، ارے یار تمہیں استقلال بھی تو نہیں ہے، حتیٰ تمہارا قبلہ بھی تو ہمارا ہی ہے۔ تو رسول اللہ آسمان کی طرف دیکھتے تھے، پروردگار قسمت میں سے میں پھنس گئے ہیں، کہاں پر لا کر کے کھڑا کر دیا۔ آواز قدرت آئی، فول وجہ کا شطر المسجد الحرام، اے حبیب اب تو اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پلٹا دے۔ فضائل کا بھی رخ ہے، ایک بات سمجھیے، مدینے میں ایک مسجد ہے، مسجد کا نام ہے مسجد ذو قبلتین، یہ وہ مسجد ہے جہاں پر دو قبلے ہیں، کہ حضور نماز ظہر پڑھی تھی، حکم ہوا کہ تم اب قبلے کو بدل دو، تو نماز عصر جو حضور نے پڑھی ہے وہ خانہ کعبہ کی، اور اس وقت آیا ہے کمپاس نہیں تھا، وہ جگہ تھا، اس وقت کمپاس نہیں تھا، پتہ نہیں تھا کہ ڈائریکشن کس طرح سے ہو۔ اب نگاہ رسالت دیکھیے، جس رخ پر کھڑے ہو کر کے حضور نے نماز پڑھی ہے، آج کتنا ہی ایکوریٹ کمپاس لے جائیے تو وہی بتائے گا جس طرف سے
تو اسی لیے رسول اللہ نے کہا تھا لا تسبقونی بالرکوع انی اراکم من خلفی کما اراکم من قدمی، میرے سے پہلے رکوع نہ کرو سجدہ نہ کرو. حضور نماز پڑھتے تھے آپ کے رکوع سے پہلے وہ رکوع کرتے تھے، آپ کے سجدے سے پہلے آپ سجدہ کرتے تھے. رسول اللہ نے کہا کہ پیچھے نماز کے بعد، نماز ختم کرنے کے بعد کہا مجھ سے پہلے یہ کوشش نہ کرو کہ نماز پہلے پڑھ لو، رکوع پہلے کر لو، سجدہ پہلے کر لو. میں تمہارے لیے تم کو اس طرح سے دیکھتا ہوں جس طرح سے سامنے سے دیکھتا ہوں، میرے پیچھے سے اسی طرح سے دیکھتا ہوں جس طرح سے سامنے سے دیکھتا ہوں. نہ میرے لیے پیچھا ہے نہ میرے لیے سامنا ہے، نور کا کوئی اینگل ہی نہیں ہوتا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. کوئی اینگل نہیں ہوتا. تو حضور نے نماز پڑھی کس کی طرف؟ خانہ کعبہ کی طرف. سوال ہے آج جا کر کے آپ سوچئے خانہ کعبہ کی طرف پلٹانے کی وجہ کیا، کیا ضرورت ہے؟ یہیں سے عوامل کامیابی کا راز نکلنے لگتا ہے. انسان کی ترقی سب سے پہلے ایک گول رکھنا چاہیے، ایک مقصد ہونا چاہیے. جب تک کہ مقصد نہیں ہوگا، پوائنٹ نہیں ہوگا، اس وقت تک وہ ترقی نہیں کر سکے گا. مثلا میرے نوجوان بچے ہیں، اگر پہلے ہی سے اگر کوئی پہلے طے کر لیا کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے، مجھے کمپیوٹر پروگرامر بننا ہے، مجھے آئی ٹی میں جانا ہے، مجھے فزکس میں جانا ہے، مجھے کیمسٹری میں جانا ہے، مجھے پی ایچ ڈی کرنا ہے، اگر آپ نے طے کر لیا ہے اور اس گول پر پہنچنے کے لیے لاکھ کوشش کر رہے ہیں تو پہنچیں گے، اس لیے کہ پہلے سے آپ نے طے کیا. مسلمانوں کا پہلا گول، پہلا مقصد کیا ہے؟ توجہ کا طالب ہوں. پہلا مقصد مسلمانوں کا لقائے پروردگار، ملاقات پروردگار. اس کے لیے ایک پوائنٹ کی ضرورت ہے، وہ پوائنٹ کا نام ہے قبلہ. جس طرح سے انسان کی ترقی کے لیے پہلا پوائنٹ چاہیے، پہلا رخ چاہیے، اسی لیے ساری دنیا کے مسلمانوں پر فرض ہے کہ نماز پڑھے تو قبلے کی طرف. میرا ساتھ مجمع مثال دو، دیکھیے نماز میں نے شروع کی، میرے میزبان پیچھے سے آ مولانا نماز ذرا سا رک جائیے، میں نے نماز پڑھ رہا ہوں، رک جائیے کیا ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ آپ کا قبلہ صحیح نہیں ہے، آپ کا قبلہ صحیح نہیں ہے، اس کو سیدھا کر لیجئے. دیکھیے 20 degrees آپ کا جو ہے رانگ ہو چکا ہے، اب آپ انحراف قبلہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. مجمع میرا ساتھ سمجھنے کی کوشش کرے، ذرا سا منحرف ہوا اپنے پوائنٹ سے، نماز ہے مگر بیکار ہے. ارے بھائی جب قبلے کے انحراف سے جب نماز ٹوٹ سکتی ہے تو رہبر کے انحراف سے ایمان کیسے باقی رہ سکتا؟ ذرا پڑھیے محمد والے محمد والے. ادھر قبلہ ہے، ادھر ذرا سا ٹیڑا ہوا کہ نہ قبلہ آپ کا نماز بیکار ہو گئی. جب نماز کیسے بیکار ہوگی؟ اس لیے کہ قبلے کی طرف نہیں، کیا اللہ ہر طرف نہیں ہے؟ ارے اللہ ہر جگہ موجود ہے. قرآن کہتا ہے کہ خدا کے لیے مشرق ہے، اس کے لیے جہتی نہیں ہے، اور تمہارے رگے گردن سے میں قریب ہوں تو اس کے لیے جہت نہیں ہے. تو میں کس سے منحرف ہو رہا ہوں کہ نماز باطل ہو رہی ہے؟ تو معلوم ہے اس نقطے کی طرف جو مجھے جانا چاہیے، اگر نہیں گیا تو میری نماز باطل ہو جائے گی. اے برادران اسلامی، جب ہم بغیر نقطے کے نماز کو کامل نہیں کر سکتے تو کیا بغیر رہبر کے اپنے ایمان کو، اپنے مشن کو کامل کر سکتے ہیں؟ اسی لیے اسلام نے کہا ترقی کے دو نکات ہوں گے، ایک نقطے کا نام ہے ابلاغ، دوسرے نقطے کا نام ہے صاحب قبلہ. اسی لیے خدا نے شاید وہیں پر پیدا کروا دیا تاکہ دنیا کو انحراف کی ضرورت ہی محسوس نہ ہو. دیکھیے چھوٹا سا اصول میرے بچے جو ہے جیومیٹری پڑھتے ہیں لکھتے پڑھتے ہیں ماشاءاللہ آپ سبھی لوگ چھوٹی سی مثال کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. دیکھیے پرکار لیجئے, اگر سرکل بنانا چاہتے ہیں آپ پرکار لیجئے تو پرکار کا پہلا پوائنٹ ہوگا اور ایک طرف جو ہے پینسل لگا ہوا ہے, ایک طرف جو ہے وہ تیز پوائنٹ ہے اور آپ نے دبایا اور پھر آنے لگے. اب جب سرکل بنے گا جو طواف کرنے والی چیز ہے وہ پینسل ہے جو سرکل بنا رہا ہے, اور بیچ کا ایک نقطہ ہے جو اپنے مقام پر ٹھہرا ہوا ہے. طواف کون کر رہا ہے؟ طواف وہ کر رہا ہے جو سرکل بن رہا ہے, خود نقطہ طواف نہیں کر رہا ہے. توجہ کا طالب ہوں برادران عزیز, یہی تو طریقہ ہے کہ آپ نے پرکار لیا اور جیسے پھرانے لگے اور دیکھیں سرکل بنا رہا ہے, کس کا کون طواف کر رہا ہے؟ پہلے ایک نقطہ ہے اور اس کے بعد سرکل ہے, نقطہ طواف نہیں کر رہا ہے, سرکل طواف کر رہا ہے. کس کا طواف کر رہا ہے؟ نقطے کا. مسلمان کہاں جاتا ہے؟ حج کو جاتا ہے. کہاں جا رہا ہے؟ توجہ کا طالب ہوں, حج میں جا رہا ہے. کائے کے لیے جا رہا ہے؟ خانہ کعبہ کس طرف جا رہا ہے؟ کیوں جا رہا ہے؟ خانہ کعبہ میں طواف کرنے کے لیے جا رہا ہے. ارے بھائی خانہ کعبہ میں خدا تھوڑی ہے. توجہ کا طالب ہوں, ارے یہ کہاں سے بنا شروع کر دی تم نے؟ ارے یہ پتھروں کی عمارت میں خدا نہیں ہے, یہاں پر اللہ تو ہر جگہ موجود ہے. کس کا طواف کر رہے ہو؟ کہ اللہ کے بتائے نشان کا. توجہ کا طالب ہوں, اب جو طواف مسلمان کر رہا ہے سرکل بنا رہا ہے, کس کے سرکل بنا رہا ہے؟ اس نقطے کا سرکل بنا رہا ہے جس کے چاروں طرف وہ پھر رہا ہے. تو خانہ کعبہ نقطہ ہے اور طواف کرنے والے مسلمان ہیں, تو طواف کرنے والے مسلمان نقطے کا نقطے کا نقطے کا طواف کر رہے ہیں. مجھے سوال ہے, اے کعبہ تو کس کا طواف, تو کس کا طواف کر رہا ہے؟ اگر نہیں جواب ملے, اگر تو دیکھنا چاہتا ہے تو دیکھ کس گودی میں ایک ایسا آیا ہے جس نے دنیا کو بتایا ساری دنیا کس کا طواف کرتی ہے, یہ علی کا طواف کر. تو برادران عزیز مسئلہ ایسے نہیں ہے کہ ہم جو ہے جذبات میں کہہ رہے ہیں نا لاجیکل. کیوں آج مسلمان پریشان ہیں؟ میں نے صبح کی مجلس فلسفہ رہبری کی جناب تقی جعفری صاحب کے پاس پڑھ رہا ہوں, اس میں بھی آئیے تو آپ کو میں بتانے کی کوشش کروں گا کہ رہبر لیڈر 1.4 بلین مسلم کہاں میں بھی کون ہیں, ویئر وی وینٹ رانگ, کہاں پر ہم نے غلطی کی ہے. یا تو اتنی شدت کہ حضور کی میت رہے مگر خلافت ہو جائے, یا آج اتنی بیگانگی کہ پتا ہی نہیں ہے تمہارا رہبر کون. لندن انگلینڈ میں 6-7 سال پہلے جب میں آشرا پڑھ رہا تھا تو وہاں پر ایک پمفلیٹ نکلا خلافت وومنس. میں نے اسی دن مجلس پڑھی, یہ بھی عجیب و غریب بات ہے, خلافت وومنٹ لندن میں. خلافت مومنٹ ہونا چاہیے خانہ کعبہ میں, یا مومنٹ خلافت کی؟ تو کہاں پر غلطی ہو گئی؟ تو کسی نہ کسی نقطے پر مسلمان غلطی پر ہوا ہے, جس کی وجہ سے آج مسلمانوں کا یہ اسٹیٹس ذلت کی زندگی ہے. تیرا وجود سراپا تجلیے افرنگ, تیرا وجود سراپا تجلیے افرنگ, کہ تو وہاں کے عمارت گروں کی ہے تعمیر. تیرا وجود سراپا تجلیے افرنگ, کہ تو وہاں کے عمارت گروں کی ہے تعمیر. وجود خاکی تیرا خودی سے ہے خالی, وجود خاکی تیرا خودی سے ہے خالی, کہ تو نیام ہے زرنگار بے شمشیر. اے ہے اقبال نے کیا کہہ دیا کہ کہاں ہے تو انسان ہے مسلمان کیا ہو گیا, تو ایسی تلوار ہے ایسا نیام ہے جو خوبصورت لگے ہوئے اس میں جڑے ہوئے بہترین قیمتی زمرد بھی ہیں, یاقوت بھی ہیں, ایمرالڈ بھی ہیں, ہر چیز موجود ہے, اندر جو ہے تلوار ہی نہیں ہے. مسلمان کی تلوار خودی ہے, خودی کو ڈھونڈ لے تو تجھے خدا بھی ملے گا, سب کچھ مل جائے گا. اللہ حافظ کہنے سے اللہ ملتا نہیں ہے. سلوات کریے محمد والے محمد. تحریک کے لیے باقاعدہ. تو ہماری ذلت جو مسلمانوں کی آج جو اسٹیٹس ہے کہ کوئی بھی ہمارے کنٹری پہ آ جائے بمباری کرے ہم کچھ نہیں کر سکتے, کوئی بھی کتنی بڑی ذلت ہے, کیوں ہے, وہاں یہ مجلس حسین سکھاتی ہے کہ جی نہیں, ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے, بہتر ہے کہ سوکھی روٹی کھائیں بجائے سے کہ محلوں میں رہیں, بہتر ہے کہ تباہ زندگی ہو جائے لیکن عزت و آنر باقی رہے. یہ مشن ہے اسلام کا. تو کامیابی کا آج پہلا راز نقطے کی طرف توجہ, یعنی مقصد کی طرف توجہ, مقصد میں رہبر کی طرف توجہ, لیڈرشپ کی طرف توجہ نہیں رہے گی ہم لوگ برباد ہو جائیں گے. مسلمان جس طرح سے برباد ہو گئے ہیں ہم سب برباد ہو جائیں گے. ضرورت اس بات کی ہے, آج ہی مجھے اطلاع ملی کہ کراچی میں 8,000 سے زائد جلوس ہے, 8,000 سے زائد جلوس ہے. کاش 2 جلوس ہوتے سارے مومنین آتے. بکھر جانا دین نہیں ہے, سمٹ جانا دین ہے. آرگنائزیشن کا بنانا دین نہیں ہے, آرگنائزیشن میں ضم ہو جانے کا نام دین ہے. ہر 2-4 مومن ملے آرگنائزیشن بنائے, ہر 2-4 ملاقات ہوئی آرگنائزیشن بن گئی. حضور دین یہ نہیں ہے, اسی لیے رہبریت روحانیت کے ساتھ ہونا چاہیے. تو پہلے تلاش کیجئے کہ آپ کا عالم کون ہے, آپ کا رہبر کون ہے جو آپ کو نشاندہی کر رہا ہے, اس لیے کہ مرکز سے انحراف ایمان سے انحراف ہے. چنانچہ ہم منحرف ہو گئے اور آج ہم یہ ذلت کی زندگی سارے مسلمانوں کی 50 کنٹری سے زیادہ دنیا میں مسلمان, ہر چوتھا انسان مسلمان ہے. اتنی آبادی رکھنے کے بعد, اتنے ریزورسز رکھنے کے بعد, اتنی دولت رکھنے کے بعد یہ تباہی بتا رہی ہے کہ کہیں پر ہم نے غلطی کی ہے, ہم کو پلٹ کر اس کی طرف جانا ہے. اگر دیکھنا ہو تو سمجھ جائیے آواز قدرت آ رہی ہے, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته. بتا دو اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو گویا کچھ نہیں کیا. اہمیت لیڈرشپ کی اتنی تھی کہ شدت نہ نماز کے لیے, نہ روزے کے لیے, نہ حج کے لیے, نہ زکات کے لیے, اگر تم نے یہ نہیں کیا تو کچھ نہیں کیا. حضور نے کہا جو آگے بڑھ گئے ہیں وہ پیچھے آ جائے, جو نہیں آئے ہیں ان کا انتظار کیا جائے. اگر اتحاد دیکھنا ہو علی کی ذات میں دیکھیے. تو برادران عزیز, ہماری گفتگو انشاءاللہ کل سے اور تفصیلی طور پر, آج صرف آپ کو خاکہ بتا رہا ہوں کہ ترقی انسان کے فطری جذبے کا نام ہے, مگر انسان ترقی اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے پاس زندگی میں گول معین نہ ہو, مقصد معین نہ ہو. میرے نوجوان سے خواہش کرتا ہوں اگر 15-12 ایئرس کے انڈر میں ہیں تو پہلے سے مقصد کی طرف بنائیے, ایک ٹارگیٹ بنائیے زندگی میں, مجھے کامیابی حاصل کرنی ہے اور یہ کر کے رہوں گا. اور جیسے ہی مقصد بنا لیا تو پہلے دیکھیے کہ کون ہے جو آپ کو اس مقصد میں رہنمائی کر سکے. لیڈرشپ کی تلاش میں رہیے, اور جب یہ ایسا کریں گے تو آپ زندگی میں, انڈیویجول زندگی میں, انفرادی زندگی میں آپ یقیناً کامیاب ہوں گے. اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو جو زندگی آج مسلمانوں کی ہو رہی ہے وہ ہوتی رہے گی. اسی لیے ایک اٹھا, اس نے ایک ایسا انقلاب برپا کیا کہ دنیا والے 10 مہینے کچھ کریں لیکن ادھر محرم کا چاند آئے تو اس کی یاد میں بیٹھ جائے. بہت سے لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں پہلا مہینہ اسلام کا,
ارے پہلا مہینہ اسلام کا تھا ہی نہیں. آپ کو معلوم ہے ہجرت رسول اللہ کی ربیع الاول میں ہوئی ہے. سال شروع ہونا چاہیے ربیع الاول سے. کس نے کیا وہ بھی تاریخ پڑھی ہے. محرم چل رہا ہے چل رہا ہے. پہلا محرم پہلا مہینہ اور پہلی تاریخ سے تم روتے ہو. ہم یہ کہتے ہیں کیا کریں, ہماری فطرت نے یہی سکھایا ہے. زندگی کا پہلا دن, پہلا لمحہ, پہلی سانس, ادھر بچہ پیدا ہوا, اگر نہیں رویا تھا نرسوں نے مار مار کے رولایا. اس لیے کہ نہ رونا موت کی دلیل ہے, حیات کی دلیل نہیں ہے. ابتدائے حیات میں رو کر کے انسان بتایا رونا فطرت ہے. فل یبکو کثیر و یضحکو قلیل. قرآن یہ کہتا ہے رو زیادہ ہنسو کم. اس لیے کہ رونے سے انسان قوی ہوتا ہے, بزدل نہیں ہوتا. جو رات رات بھر روتے تھے تو انہوں نے دو انگلیوں سے خیبر کے در کو. رونا بزدلی کی دلیل نہیں ہے, رونا شجاعت کی دلیل ہے. تو پہلی محرم سے ہم اس کو یاد کرتے ہیں تاکہ سال بھر. میں ہمارے نوجوانوں سے ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ دیکھیے کمپیوٹر میں ایک چیز آج کل بیماری شروع ہو گئی ہے. جب کمپیوٹر بننے لگا کام ہونے لگا تو وائرس آنے لگے. اب اس وائرس کے لیے بھی چاہیے تھا کام. اب اس کے لیے اینٹی وائرس نکالنے لگے. اینٹی وائرس یعنی جو بیماری آئی ہے اس کو ختم کرنے کا ایک پروگرام. جیسے ہی داخل ہوئی, داخل ہونے سے پہلے وہ اینٹی وائرس کیا کرتا ہے کہ وہ داخل ہی نہ ہو کمپیوٹر میں, ورنہ کمپیوٹر کو برباد کر دے گا. پہلی ہی تاریخ سے ہم حسین کا نام لے کر اینٹی وائرس لگا دیتے ہیں کہ ہمارے سسٹم میں وجہ سے ہم باطل کو اچھی طرح سمجھ جاتے ہیں. اسی لیے ان تمام کنٹری میں آج بھی حق اسی طرح سے ابھر رہا ہے, دنیا نام لے رہی ہے. ہاں بھائی تو ایک تو ہے تو کہنا پڑے گا, اس وقت بھی اہل بیت ابھرے تھے, آج بھی اہل بیت والے ابھرے. مگر اس کے لیے قربانی, اس کے لیے تیاری, اس کے لیے آنسو, اس کے لیے ہوشیاری. المؤمنو کیس فتن. ہوا و حوث کے بندے نہیں ہو جانا ہے بلکہ حسین کے بندے ہونا ہے. تو آج آئیے, عزا خانے کی پہلی مجلس ہے. فاطمہ زہرا کو قصہ دینے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں. شہزادی یہ پہلی مجلس ہے, یہاں پر ہم آئے ہیں تاکہ آپ کو غصہ دے سکیں, آپ کے حسین کے مقصد کو ہم سمجھ سکیں. حسین چاہتے کیا تھے, حسین کی بتائے ہوئے راستے پر اگر ہم چلنے لگیں تو کبھی ہمیں پریشانی لاحق نہیں ہوگی, کبھی ہم ذلیل نہیں ہوں گے. آج جن کے پاس حسین ہیں ہمیشہ سے وہ کامیاب ہیں, جنہوں نے حسین کو چھوڑا ہے انہیں کے پاس کچھ موجود نہیں ہے. انقلاب بھی اگر آتا ہے تو حسین کی وجہ سے آتا ہے. 79 کے انقلاب کے بعد تاریخ کہتی ہے, ایک مرتبہ تہران میں امام خمینی رحمتہ اللہ کے ساتھ بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. بعض لوگ یہ سمجھ رہے تھے انقلاب آ گیا, اب مجلسوں کی کیا ضرورت ہے, اب محرم کی کیا ضرورت ہے. ایک مرتبہ آغا نے ایک عالم سے کہا تم مجلس پڑھو. مجلس ہوئی, وہ مصائب پڑھا, خود آغا رونے لگے. مجلس کے بعد دوسرے سے کہا تم نوحہ پڑھو, ماتم کرنے لگے. آخر میں جملہ کہا ماں ہر چیز کے داریم از حسین داریم. ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ حسین کا صدقہ, ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ حسین کا صدقہ ہے. آج 1 بجے رات کو آپ کا جمع ہو کر یہاں پر اکٹھا ہو کر مجلس کو سننا اس بات کی دلیل ہے کہ اس خون کی گرمی, اس خون کے حق کی بات اتنی گرم ہے کہ 1400 سال بعد بھی ہمارے سامنے جب بھی ذکر ہوتا ہے ہم بلک بلک کر روتے ہیں. جس طرح سے ہم نے اپنے باپ کو کھو لیا ہو جوان اس طرح سے روتا ہے, جس طرح سے بھائی کھو گیا ہو اور ماں اس طرح سے بلک بلک کے روتی ہے, جس طرح سے گود خالی ہو گئی ہو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ باپ خون ہے جو ہمیں رلا رہا ہے, یاد دلا رہا ہے ہاں حضور جب ہمارے ہاں کوئی مرتا ہے تو ہم مرنے والے پہ روتے نہیں ہیں بلکہ دیکھتے ہیں کہ مرنے والا کون ہے. اگر کسی کی گودی خالی ہو گئی ہے تو ہم علی اصغر کا تذکرہ کرتے ہیں, اگر کوئی جوان نوجوان مر رہا ہے تو ہم اون محمد کا تذکرہ کرتے ہیں, اگر کوئی کڑیل جوان گیا ہے تو علی اکبر کا تذکرہ کرتے ہیں, اگر کسی کا بھائی گیا ہے تو عباس کا تذکرہ کرتے ہیں. اب اپنے مرحومین پر ہم روتے ہی نہیں ہیں, روتے ہیں تو صرف اس غریب پر روتے ہیں جو کربلا کے میدان میں بے کس اس دنیا سے چلا گیا, جس نے آواز دی تھی آؤ میری مدد کرنے والوں, کوئی مدد کے لیے نہیں پہنچا. برادران عزیز پہلی محرم ہو چکی ہے, کربلا سے قریب قافلہ جا رہا ہے, روایتیں کہتی ہیں ایک مرتبہ حسین پشتے پشتے شتر اونٹ کے پشت پر کچھ نیند لگ جاتی ہے, اٹھے انا للہ وانا الیہ راجعون. علی اکبر نے پوچھا بابا اتنی رات کو یہ قافلہ جا رہا ہے, یہ کلمہ استرجاع کا بیٹا بیٹا میں سن رہا ہوں, تم موت کی طرف آ رہے ہو, ایک حاتم کی آواز دے رہا ہے تم تباہی کی طرف آ رہے ہو. ایک مرتبہ علی اکبر کہتے ہیں بابا الاسنا علی الحق, کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہ بیٹا ہم حق پر ہیں. تو پھر علی اکبر نے کہا ہمیں پرواہ کیا ہے, موت ہمارے سر پر آ جائے یا ہم موت کے سر پر چلے جائیں. برادران عزیز قافلہ جا رہا تھا, جا رہا تھا اس مقام پر رکا جس مقام پر انبیاء آ کر کے گریا کر چکے تھے. رکتے ہی حسین نے ایک مرتبہ گھوڑے سے اترے, خواب کھا کے کربلا کو اٹھاتے جاتے تھے, سونگتے جاتے تھے, پھینکتے جاتے تھے, یہاں تک کہ نشے تک پہنچے, خواب تو اٹھایا سونگ کر کہا ہمارا مقتل یہی ہے, عباس خیمے نصب کر دو. روایت کہتی ہے کہ زینب نے کہا عباس ذرا ماں جائے کو بلا لاؤ. حسین جب پہنچے تو زینب نے کہا اے میرے ماں جائے کربلا کی زمین کو تر کر تو چلو یہاں سے چلے, اس لیے کہ جب میں یہاں پر آئی ہوں یہاں کی گرد و خاک اڑی ہے میرے سر پر پڑی ہے, مجھے یقین ہے کہ یہاں مذاب آنے والے ہیں. حسین نے کہا بہن یہاں سے آگے بڑھنے کے لیے نہیں, یہاں آباد ہونے کے لیے آئے ہیں, ہم یہیں پر رہیں گے. زینب آج سے مصائب شروع, اجر و کمال اللہ, آج سے مصائب شروع ہو چکے ہیں, تیار ہو جاؤ. خیمے نصب ہوئے, امام نے قریے والوں کو بلایا, زمین خریدی, زمین کو ہبا کیا, پھر اس کے بعد انہیں ہبالا قبالا حوالہ کرتے ہوئے یہی کہا کہ دیکھو یہاں ہم تین دن کے بھوکے پیاسے شہید ہو جائیں گے, یہاں پر ہم کو دفن کر دینا, اور اگر کوئی ہمارا چاہنے والا زیارت کے لیے آئے تو تین دن تک اسے کھانا کھلانا پانی پلانا. مولا تین دن کی شرط کیوں رکھی؟ یا پتا کہ پتا چل جائے یہ قافلہ تین دن بھوکا پیاسا.
سیعلم الذین ظلموا یمنقلب ینقلب. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. پروردگارا بحق محمد وال محمد زندہ رکھ, ہاں تو اہل بیت کی محبت میں زندہ رکھ, اٹھانا دینے کی محبت میں اٹھا لے. پروردگارا مقصد کی نشاندہی میں ہماری مدد فرما. پروردگارا رہبر کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگارا مومنین میں مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق کی توفیق عنایت فرما. پروردگارا جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, بے روزگاروں کو روزگار دے, جنہوں نے التماس سے دعا کہا ہے, جو بیمار ہیں ان کو شفائے کلیہ عاجلہ عنایت فرما. مالک ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ
ہمارے روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما. مالک جو گودیاں خالی ہیں انہیں پور کر دے. جو لڑکے لڑکیاں ناقصدا ہیں انہیں قصدا کر دے. پروردگارا جلد سے جلد تیرے ولی کا ظہور فرما. ہم سب کو ناصروں میں شمار فرما.